اب کلمہ طیبہ کے دوسرے جملے کی تفصیل سنیے۔ خدا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی قرشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب و عجم، جن و انس کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باقی رکھا منسوخ قرار دے دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا الہ الا اللہ کی شہادت کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ رسول کی شہادت بھی ضروری قرار دی۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جن امور کی خبر آپ نے دی، ان کی تصدیق واجب قرار دی۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد کے حالات پر جن کی خبر آپ نے دی ہے ایمان نہ لائے۔ مرنے کے بعد بعض حالات یہ ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکر نکیر کی تصدیق کرے۔ یہ دونوں ہولناک اور محیب صورت کے دو شخص ہیں جو بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بٹھلاتے ہیں اور اس سے توحید اور رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ یہ دونوں قبر میں امتحان لینے والے ہیں۔ پہلا، مرنے کے بعد اولین آزمائش منکرین کا سوال ہے۔ دوسرا، قبر کے عذاب پر ایمان لائے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ عذاب قبر حکمت اور انصاف کے ساتھ جسم روح دونوں پر جس طرح خدا کی مرضی ہوگی ہوگا۔ تیسرا، میزان پر ایمان لائے کہ اس کے دو پلڑے ہیں، بیچ میں ایک زویانہ ہوگا، اس کے پلڑے اتنے بڑے ہوں گے جتنے آسمان و زمین کے طبقات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اعمال تولے جائیں گے۔ بات اس دن ذرہ اور رائی برابر ہوں گے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ نیکیوں کے صحیفے نور کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیوں کے درجات جس قدر بارگاہ خداوندی میں بلند ہوں گے اسی قدر ترازو بھاری ہوگی، اور برائیوں کے صحیفے تاریک پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے باعث ترازو ان سے ہلکی ہو جائے گی۔ چوتھا، پل صراط پر ایمان لائے کہ وہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گزر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اس پل پر پھسلیں گے اور وہ دوزخ میں گر جائیں گے، اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر جمے رہیں گے اور وہ دار القرار میں داخل کیے جائیں گے۔ حوض پر ایمان لائے جس پر مومنین گزریں گے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور پل صراط سے اترنے کے بعد پئیں گے۔ چھٹا، جو شخص اس حوض کا ایک گھونٹ پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے چاروں طرف رکھے ہوئے پیالے یا پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ساتواں، اس حوض پر دو نالے جنت کے چشمے کوثر سے گرتے ہیں۔ حساب پر ایمان لائے، لوگ حساب کے معاملے میں مختلف ہوں گے۔ بعض لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا، بعض لوگوں سے چشم پوشی کی جائے گی، اور بعض لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے جس سے چاہے یہ پوچھ لے گا کہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ادا کی یا نہیں۔ کافروں میں جس سے چاہے انبیاء کی تکذیب کے سلسلے میں باز پرس کرے گا۔ دوسرا، اہل بدعت سے سنت کے متعلق اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیسرا، اس کا بھی اعتقاد کرے کہ اہل توحید سزا کے بعد دوزخ سے نکلیں گے، یہاں تک کہ خدا تعالی کے فضل و کرم سے کوئی موحد دوزخ میں باقی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی موحد ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ چوتھا، شفاعت پر ایمان لائے، پہلے شفاعت انبیاء علیہ السلام کریں گے، پھر شہداء، بعد میں باقی تمام مسلمان۔ ہر شخص کو بارگاہ ایزدی میں جس قدر عزت و تکریم حاصل ہوگی اسی قدر اس کی سفارش منظور ہوگی۔ کچھ اہل ایمان ایسے باقی رہ جائیں گے جن کی کسی نے بھی سفارش نہ کی ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نجات عطا کرے گا۔ چنانچہ دوزخ میں کوئی صاحب ایمان ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نجات پائے گا۔ پانچواں، یہ اعتقاد رکھے کہ صحابہ کرام افضل ہیں، اور افضلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں حسن ظن رکھے، ان کی تعریف کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے۔ ساتواں، یہ سب وہ امور ہیں جنہیں احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کی تائید حاصل ہے۔ جو شخص ان امور کا پورے یقین کے ساتھ اعتقاد رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، گمراہی اور بدعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے لیے اور عامت المسلمین کے لیے اللہ تعالیٰ سے کمال یقین اور راہ حق میں ثبات قدمی کی دعا کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوسرا باب، ارشاد میں تدریج اور اعتقادات میں ترتیب کی ضرورت۔ جاننا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ پہلی فصل میں لکھا ہے بچوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عمر میں ہی کرا دینا چاہیے تاکہ وہ یاد کر لیں، بڑا ہونے پر ان عقائد کے معانی خود بخود ان پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ابتدا میں محض یاد کرنا ہے، فہم، اعتقاد، یقین اور تصدیق سب بات کے درجات ہیں۔ ابتدا میں بات بچوں کے دلوں میں بغیر دلیل کے بھی جڑ پکڑ لیتی ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کا دل ایمان کے لیے کھول دیا ہے۔ ایمان کی تلقین کے لیے حجت اور برہان کی ضرورت نہیں پڑتی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے عقائد کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو اعتقاد کے خلاف کوئی شبہ پیدا کر دیا جائے تو یہ شبہ مؤثر ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے عقیدوں کو خوب تقویت دی جائے۔ اعتقاد کی تقویت کا یہ طریقہ ہرگز نہیں کہ بحث و مناظرے کے دروازے کھولے جائیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، آیت کی تفسیر اور حدیث کی تشریح سمجھنے میں مشغول رہے اور روزمرہ کی عبادات انجام دیتا رہے۔ عبادات کے انوار دل کے نہاں خانوں کو منور کر دے گا، اور جو کچھ خوف و خشیت، تواضع و انکساری کا فیض اسے صالحین کی ہم نشینی سے حاصل ہوگا، اس سے اعتقاد کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ لڑکپن میں بچے کو عقائد کی تعلیم و تلقین کرنا زمین میں بیج بونے سے مشابہت رکھتا ہے، اور بات کے سب لوازم بیج کو پانی دینے اور اس کی صفائی اور نگہداشت رکھنے کے مشابہ ہیں۔ یہی بیج ایک دن تنا آور درخت بن جاتا ہے، اتنا بلند و بالا درخت کہ اس کی جڑ زمین کی گہرائیوں میں اور شاخیں آسمان کی وسعتوں میں ہوتی ہیں۔ عقائد اور مناظرانہ مباحث، بچوں کو عقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح بات دلوں میں راسخ نہیں ہوتی بلکہ اکھڑ جاتی ہے۔ اس طرز تعلیم میں فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ بچوں کے دلوں میں اختلافی بحثوں کے ذریعے عقائد کی تلقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صبح و شام درخت کی جڑ اور تنے پر ہتھوڑے برسائے اور یہ توجیہ کرے کہ میں اس طرح درخت کو خوب مضبوط بنانا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ بعید نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت مضبوط ہونے کے بجائے ٹوٹ کر گر جائے۔ چنانچہ عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے۔ اس مشاہدے کے بعد اب کچھ کہنا سننا ہی بیکار ہے۔ عوام میں جو لوگ نیک، متقی اور عبادت گزار ہیں، ان کا موازنہ فن مناظرہ میں ماہر علماء سے کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ عوام کے عقائد پہاڑوں کی طرح اٹل ہیں، ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور فن مناظرہ سے اپنے عقائد کی حفاظت کرنے والوں کے عقائد ہوا میں معلق دھاگے کی طرح ہیں، جو کبھی ادھر جھک جاتا ہے اور کبھی ادھر، کیونکہ وہ لوگ عوام اعتقاد کو بطور تقلید حاصل کرتے ہیں، یعنی دلیل اور مدلول کے سیکھنے میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ دونوں میں تقلید ہوتی ہے۔ یہ لوگ بحث و نظر کی راہ سے اعتقادات اور ان کے دلائل کا علم حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدوں میں روز بروز پختگی آتی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ بچہ جس کی تربیت عقیدے پر ہوئی بعد میں دنیا کمانے میں مشغول ہو گیا، تب تو اسے اس عقیدے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تاہم اہل حق کے عقائد رکھنے کی وجہ سے آخرت میں سلامتی پائے گا، اس لیے کہ شریعت نے عرب بدوؤں کو صرف یہی حکم دیا تھا کہ وہ اپنے عقائد کو مضبوط بنا لیں، بحث و نظر اور بتکلف دلائل وضع کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو کر راہ آخرت کے مسافروں کا ایک فرد بننا پسند کرے گا اور توفیق الہی اس کے ساتھ ہوگی تو اسے عمل میں مشغول ہونا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدے پر توجہ دینی ہوگی۔ اس صورت میں اس پر ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کو نور الہی سے جو مجاہدوں کی وجہ سے اس کے دل میں روشن ہوگا، ان عقیدوں کی حقیقتیں وضع ہو جائیں گی، کیونکہ مجاہدہ کرنے والوں کے دلوں میں اس نور کی شمع روشن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 69 ہے۔ اور ترجمہ، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نور ایک جوہر نفیس ہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی غایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں جو راز ڈالا گیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل تھی، اس راز سے بھی دراصل اس نور کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسرار سے واقف ہونے کے بھی متعدد درجات ہیں۔ جتنا کوئی مجاہدہ کرے گا اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اللہ سے پاک رکھے گا اور نور یقین سے جس قدر روشنی حاصل کرے گا، اسی قدر اسرار بھی کھلیں گے۔ علم اسرار کو بھی علم طب، علم فقہ اور دوسرے علوم کی طرح سمجھنا چاہیے۔ ان علوم میں لوگ اپنی محنت، ذہن اور مذاق کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح علم اسرار میں ہر ایک کا درجہ برابر نہیں ہوتا۔ ایک استفتہ اور اس کا جواب۔ استفتہ یعنی سوال، مناظرہ اور کلام سیکھنا علم نجوم کی طرح برا ہے یا مباح یا مستحب؟ جواب، اس مسئلے میں دو فریق ہیں اور دونوں نے اس کے جواز و حرمت میں بے پناہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا بدعت ہے، حرام ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شرک کے علاوہ بندہ کوئی اور گناہ کر کے مر جائے تو علم کلام سیکھنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا واجب ہے، فرض کفایہ ہے اور فرض عین ہے، یہ سب اعمال سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا سیکھنا علم توحید کی تحقیق اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، سفیان الثوری اور دوسرے ماہرین علم حدیث اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد العالی کہتے ہیں کہ جس روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کے ماہر معتزلی حفظ فرد سے مناظرہ کیا تھا تو اس روز میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کر کے خدا سے ملے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ علم کلام سیکھ کر اس کی موت آئے۔ میں نے حفظ کا ایک اور مقولہ سنا ہے لیکن میں اسے نقل نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھے کبھی اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اگر بندہ خدا تعالی کے تمام منہیات میں سوائے شرک کے مبتلا ہو جائے تو یہ اس کے حق میں علم کلام میں مشغول ہونے سے بدرجہ بہتر ہے۔ کرابیسی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم کلام کا کوئی مسئلہ دریافت کیا، آپ نے خفا ہو کر جواب دیا، یہ بات حفظ فرد اور اس کے ساتھیوں سے معلوم کرو، انہیں اللہ رسوا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو حفظ فرد ان کی عیادت کے لیے گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو کون ہے؟ جواب دیا، میں ہوں حفظ۔ فرمایا، خدا تیری حفاظت نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ تو اس سے توبہ نہ کرے جس میں مبتلا ہے۔ یہ بھی فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو وہ اس سے ایسے بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، جب تم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ اسم مسمی ہے یا مسمی کا غیر، تو جان لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہے اور اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کلام والوں کے بارے میں میری تجویز یہ ہے کہ ان کے ڈنڈے لگوا کر قبیلوں میں پھرایا جائے اور یہ اعلان کرایا جائے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے بجائے بجائے علم کلام میں مشغول ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو کبھی فلاح نصیب نہ ہوگی، ہر کلام والے کے دل میں یہ غل اور فریب ہوتا ہے۔ کلام کی برائی میں آپ نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ محاسبی رحمت اللہ علیہ سے ان کے زہد اور ورع و تقویٰ کے باوجود ملنا ترک کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک کتاب اہل بدعت کے رد میں لکھی تھی۔ فرمایا، کمبخت پہلے تو ان کی بدعتیں نقل کرتا ہے اور ان کے جوابات دیتا ہے، گویا تو ان لوگوں کو اپنی تصنیف سے رغبت دلاتا ہے کہ بدعت دیکھیں اور اس کے شبہات کا مطالعہ کریں، اس طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علماء کلام بددین ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کلام والوں کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس سے زیادہ تیز و ترار اور لڑائی میں ماہر ہو تو ہر روز ایک نیا دین ایجاد ہوگا، اس لیے ان کا کلام ایک دوسرے کی ضد ہوگا اور ہر ایک اپنی رائے پر اٹل رہے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدعت اور اہل ہوا کی گواہی درست نہیں ہے۔ آپ کے بعض شاگرد کہتے ہیں کہ اہل ہوا سے آپ کی مراد اہل کلام ہیں، خواہ وہ کسی مذہب پر ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب کلام سے کرتا ہے وہ بددین ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ہوا سے نہ جدل کرو، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کی باتیں سنو۔ سلف نے کلام کی مذمت پر اتفاق کیا ہے اور جتنی شدید وعیدیں اس سلسلے میں ان حضرات سے منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ صحابہ نے حقائق سے زیادہ واقف ہونے کے باوجود اور دوسروں کو بنسبت گفتگو میں زیادہ فصیح اور خطابت میں زیادہ ماہر ہونے کے باوجود کلام سے سکوت کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ کلام کی خرابیوں سے واقف تھے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا، حلق المتنتون، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، بحث اور کلام میں پڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ یہ حضرات یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دین سے ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم ضرور فرماتے، اس کا طریقہ بیان کرتے، اس علم کی اور اس علم کے حامل علماء کی تعریف و توصیف ضرور کرتے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو استنجا کے طریقے بھی سکھلائے۔ مسلم شریف، فرائض یاد کرنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ، تقدیر میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ تقدیر کے مسائل میں خاموشی اختیار کرو۔ صحابہ کرام ہمیشہ اس اصول پر کاربند رہے، چنانچہ اس اصول سے تجاوز کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استاد ہیں اور ہم پیروکار اور شاگرد ہیں، ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے۔ دوسرا گروہ جو علم مناظرہ و کلام کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی علم کی برائی یا اس کے الفاظ و اصطلاحات کی بنیاد ہوتی ہے یا اس کے معانی و مقاصد کے اعتبار سے۔ چنانچہ اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس میں جوہر، عرض اور دوسری اصطلاحات ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں موجود نہ تھیں، تو بہت ہی معمولی ہے۔ اس لیے ہر علم میں اس کی تفہیم کے خیال سے نئی نئی اصطلاحات وضع ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ حدیث، تفسیر اور فقہ میں بھی بے شمار اصطلاحات ایسی ہیں کہ اگر صحابہ کے سامنے پیش ہوتیں تو وہ ان کو نہ سمجھ پاتے، جیسے قیاس، نقص، کسر، ترکیب، تعدید، فساد وغیرہ اصطلاحات ہیں۔ غرض یہ کہ اصل مقصد پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ کا وضع کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک نئی صورت کا برتن بنا کر مباح ضرورت میں استعمال کرنا، اس میں کوئی بھی شخص خرابی کا قائل نہیں، لیکن اگر کلام میں خرابی معنی اور مقاصد کی بنیاد پر ہے تو ہم اہل کلام کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگ اس علم کے ذریعے عالم کے حدوث اور باری تعالی کی ذات و صفات کی وحدانیت کے دلائل جان لیں۔ یہ بتلائے کہ اللہ تعالی کو دلائل کے ذریعے پہچاننے میں کیا خرابی ہے اور اسے حرام کیسے کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس کا انجام شور و شغب، تعصب، دشمنی، بغض اور کینہ ہے، تو بلا شبہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علم حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کے جاننے سے بعض لوگوں میں کبر، عجب، پندار کے جذبات اور نام و نمود کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صفات بھی حرام ہیں اور ان سے بچنا بھی واجب ہے، مگر محض ان کی وجہ سے علم کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح دلائل کے ذکر اور بحث و نظر کو کیسے برا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 111۔ ترجمہ، آپ کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور کچھ اور آیات یہ ہیں، لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَةٍ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 148۔ ترجمہ، آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ ان عندکم من سلطان بہذا، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 68۔ ترجمہ، تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 149۔ ترجمہ، آپ کہیے بس پوری حجت اللہ ہی کی ہے۔ الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك الى فبهت الذي كفر، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 258۔ کیا تجھ کو اس شخص نمرود کا قصہ معلوم نہیں جس نے ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں مباحثہ کیا تھا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ آیت کے آخر میں ہے، اس دلیل پر متحیر رہ گیا وہ کافر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حجت کرنا، جدل کرنا، دشمن کو ساکت کر دینا بطور تعریف بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 83۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 32۔ ترجمہ، وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح تو ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے۔ فرعون کے قصے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر دلائل بیان کیے۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک کفار کے ساتھ حجتیں ہیں، چنانچہ متکلمین توحید، رسالت، حشر و نشر وغیرہ اہم عقائد میں مندرجہ ذیل آیات بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 22 ہے۔ ترجمہ، زمین یا آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 23۔ ترجمہ، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو تو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر، تو پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کے ہم پلہ ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 79۔ ترجمہ، آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات بکثرت موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی مجادلے کا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 22، آیت نمبر 145۔ ترجمہ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔ صحابہ کرام نے بھی منکرین حق سے مناظرے اور مجادلے کیے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ صرف ضرورت کے وقت مناظرے کیا کرتے تھے، اور مناظروں کی ضرورت ان کے دور میں بہت کم تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بدعت سے مجادلہ کیا، اور حضرت ابن عباس کو خارجیوں سے بحث کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خارجیوں سے دریافت کیا تم اپنے امام کی سزا کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ انہوں نے قتال کیا اور قیدی ہمیں نہیں دیے، نہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی باہمی جنگ تھی، قیدی اور اموال غنیمت کی تقسیم اس جنگ میں ہوتی ہے جو کفار سے ہو۔ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر جنگ و جمل میں حضرت عائشہ قید ہو جاتی اور وہ تمہارے حصے میں ہوتی تو کیا تم ان سے وہی سلوک کرتے جو باندیوں سے کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کے مطابق وہ تمہاری ماں ہیں؟ خارجیوں نے کہا، ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ یہ ایک طویل مجادلہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2000 خارجی آپ کے متی ہو گئے۔ مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص سے مناظرہ کیا جو تقدیر کا منکر تھا، بعد میں وہ اپنے مذہب سے تائب بھی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قدریہ سے مناظرہ کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یسید ابن عمیرہ سے ایمان کے سلسلے میں مناظرہ کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں مومن ہوں تو یہ ضرور کہو کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یزید ابن عمیرہ نے کہا، اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غلطی پر ہیں۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر، بعد الموت اور روزانے اعمال پر ایمان لائیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام کی تعمیل کریں، ہمارے کچھ گناہوں اور یہ یقین ہو کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے، تب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایماندار ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقع میں تم نے درست کہا ہے، بخدا مجھ سے خطا ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ صحابہ اس طرح کے مجادلوں میں کم دلچسپی لیتے تھے، ضرورت پڑتی تو کم سے کم تقریر کرتے، مجادلوں کو انہوں نے کبھی فن نہیں سمجھا اور نہ اس میں کبھی تصنیف و تالیف کی ضرورت محسوس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں مناظروں کی ضرورت کم سے کم تھی، کیونکہ بدعات کا ظہور بہت کم ہوتا تھا۔ جہاں تک تقریر میں اختصار کا تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر فریق ثانی کو خاموش کرنے، اسے قائل کرنے، اس کے شبہات دور کرنے، اس پر امر حق واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر فریق ثانی کا اعتراض تفصیل طلب ہوگا یا اس پر اس کا اصرار زیادہ ہوگا تو اس کا جواب بھی طویل ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اپنی تقاریر کی مقدار معین کرتے، جہاں تک تدریس و تالیف یا تصنیف کا تعلق ہے تو صحابہ کرام کو اس کا ذوق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ، تفسیر اور حدیث میں بھی انہوں نے تدریس یا تصنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار نہیں کیا۔ اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نادر شکلیں وضع کرنا اس خیال سے صحیح ہے کہ کبھی اس کی ضرورت پیش آ جائے، یا محض اس سے ذہین طالب علموں کی ضیافت تباہ مقصود ہو، تو ہم بھی مجادلوں کے طریقوں کو اس خیال سے صحیح سمجھتے ہیں کہ شاید شبہات کے ازالے کے لیے کارآمد ہوں۔ اہل بدعت کا جوش و خروش کم کرنے اور ذہین طالب علموں کی جودت تباہ کے لیے مفید ہوں، جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، اگرچہ جنگ کے دوران ان کی افادیت مسلم ہے۔ امر حق کیا ہے؟ یہ دونوں فریقوں کی تقریریں ہیں۔ ہمارے نزدیک تحقیقی بات یہ ہے کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اس کی تعریف کرنا دونوں غلط ہیں۔ یہ ایک تفصیل طلب تحقیق ہے، ذیل میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حرمت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز ذات سے حرام ہو، جیسے شراب اور مردار۔ اپنی ذات سے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کا کوئی وصف ہو، جیسے شراب میں نشہ اور مردار میں موت۔ اس طرح کے امور میں جب ہم سے دریافت کیا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں مطلقاً حرام ہیں، ان کا خیال نہیں کریں گے کہ اضطرار کے وقت مردار کھانا جائز ہے یا اس وقت شراب کا استعمال صحیح ہے۔ جب گلے میں کوئی ٹکڑا اٹک جائے اور اس کے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے شراب کے علاوہ کوئی دوسری سیال چیز موجود نہ ہو۔ حرمت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شے غیر کے سبب سے حرام ہو، مثلا مسلمان بھائی کی بیع پر بیع کرنا، اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا اور مٹی کھانا وغیرہ۔ ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ضرر ہے۔ وہ امور جن کی حرمت ضرر کی بنیاد پر ہوتی ہے دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ ان کا تھوڑا یا بہت دونوں مضر ہوں، اس کو بھی مطلق حرام کہا جائے گا۔ مثلا زہر ہے کہ اس کا تھوڑا بھی مہلک ہے اور زیادہ بھی مہلک ہے۔ ایک وہ کہ ان کا ضرر کثرت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، مثلا گرم مزاج رکھنے والے کے لیے شراب کی کثرت مضر ہے، یا جیسے مٹی کے کھانے میں بھی کثرت مضر ہے، اس طرح کی چیزوں کو مباح کہا جائے گا۔ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شہد پر جواز کا اطلاق غالب احوال کے اعتبار سے ہے، چنانچہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کے ہر حال کے مطابق حکم الگ ہوگا۔ اس سلسلے میں بہتر اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک حالت کی الگ الگ تفصیل بیان کی جائے۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہم علم کلام پر نظر ڈالتے ہیں، اس میں نفع ہے اور نقصان بھی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل کلام اپنے نفع کے اعتبار سے محل میں جائز ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا اس کا وہ حکم ہے جس کا اس کا حال مقتضی ہو، اور اپنے ضرر کے اعتبار سے ضرر کے محل میں حرام ہے۔